کو اسی میں بھیج دیں گے, کل تک نارمل ہو جائے گا. اللہ معاف ہم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اعتراض قصور کی توفیق عطا فرمائے, اس کی لذت کی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیقات سے نواز ہیں. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, تیرے قدم نماز عالم کا خزینہ, او تیرے قدم نماز عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, قدم آج بھی عالم کا خزینہ, او میرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گردن نبی نبوی کی کرے سیر امت, گردن نبی نبوی کی کرے سیر امت, طوفان سے نکل جائے گا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا سفینہ. او تیرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ, او تیرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو کہے مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, مومن جو فدا نفس کا پہ پائے نبی ہو, او میرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ, او میرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گردن نبی نبوی کی کرے پیروی امت, گردن نبی نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی. ہاں جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ریش ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ریش ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ریج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. ہمارے ہر ہر پر بول جاؤں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ انسان کو خوشی اور سکون اور راحت حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں, بنیادی صورتیں دو ہی ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی خوشی اور راحت اور سکون کا انتظام خود کرے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خوشی اور راحت اور سکون کے انتظام کو اپنے مولا کے سپورٹ کر دیں, اپنے مولا کے سپورٹ کر دیں اور اپنے مولا کی مرضی میں راضی رہیں. فرمایا کہ جس طرح ایک چھوٹا 5-7 سال کا بچہ اگر خوش رہنا چاہے اور اپنی خوشیوں کا انتظام خود کرنا چاہے تو وہ پائیدار بھی نہیں ہوگا. اول تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ خوشی کا اور راحت کا اور سکون کا انتظام کیسے ہوتا ہے. مثلا ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہت ہی مالدار شخص ہے لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مال کو عیاشی میں عیش و عشرت میں خرچ کرتا ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے اور گاڑیاں بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, عیش و آرام کے تمام اسباب اس نے جمع کر رکھے ہیں, لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا, دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. اور ایک شخص اللہ اپنے ایک شخص اپنی جستجو رکھتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے, اللہ کو خوش رکھنا ہے, اس کو ایک ہی جستجو ہے کہ میرا پیدا کرنے والا, میرے پالنے والا, میرا مالک مجھ سے خوش رہے, کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور جو کچھ حالات ہوں وہ اپنے مولا کے سپرد کر دیں. جس طرح چھوٹا بچہ اپنی انگلی باپ کے ہاتھ میں دے کر مطمئن ہو جاتا ہے, باپ کے ساتھ ساتھ بے فکری سے چلتا رہتا ہے, بالکل اسی طرح جو بندہ اپنے ربا کے ہاتھ میں انگلی دے دے, اپنے ربا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, تمام حالات اس کے سپرد کر دے اور اللہ ہی کی مرضی پر چلے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کسی بھی قول سے, کسی فعل سے اور کسی بھی عمل سے بچے, تو بس اس نے اپنی خوشیوں اور راحت اور سکون کا انتظام اپنے ربا کے سپرد کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی لازم ہے کہ اس کو سکون اور راحت اور خوشی ضرور میسر آئے گی, چاہے اس کے پاس مناسب گھر بھی نہ ہو, چاہے اس کے پاس نئے کپڑے بھی نہ ہو, چاہے اس کے پاس محلات نہ ہو, نوکر چاکر نہ ہو, کوئی اسباب رحمت نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے عجیب مثال فرمائی کہ سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بناتے ہیں, واٹر پروف گھڑی اس پہ لکھا ہوتا ہے واٹر پروف, اور بعض گھڑیوں میں اس کی گہرائی بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ گھڑی 500 میٹر دریا کی گہرائی میں بھی اس پر پانی اندر نہیں جائے گا, اس میں اثر نہیں کرے گا, اتنی پیک ہوئی ہوئی ہے. بعض گھڑی نے 1000 میٹر کی گہرائی لکھی کہ 1000 میٹر کی گہرائی میں اندر جا کے بھی پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا.
میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مخلوق کو خدا تعالی نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ایک گھڑی کو ایسا بنا دیں کہ دریا کی گہرائی میں جانے کے باوجود پانی اس میں داخل نہ ہو، تو وہی اللہ جو ساری کائنات کو دل دیتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، غم کا مالک بھی ہے، خوشی کا مالک بھی ہے، غم کا خالق بھی ہے، خوشی کا خالق بھی ہے، اور ہر شر کا بھی خالق ہے، ہر خیر کا بھی خالق ہے، تو وہی اللہ کیا مجبور ہے کہ اپنے بندے کو سینکڑوں غموں کے درمیان بھی خوش رکھے، ارد گرد کے حالات کیسے بھی مصیبت زدہ ہوں، کیسے بھی بلاؤں والے ہوں، لیکن اس کے قلب کو وہ مطمئن رکھتے ہیں، مالک تعالی شانہ، اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں کہ اپنے بندے کو ان کانٹوں کے اندر پھولوں جیسا پیار دیں، اور پھولوں جیسی خوشبو دیں، پھولوں جیسے نزاکت دیں، اور دل کے اندر سکون سکون ہی سکون ہو، اور ارد گرد اگرچہ حالات ناموافق ہوں لیکن قلب کے اندر پریشانی کا نام و نشان بھی اللہ والوں پہ نہیں ہوتا۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کی دلیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کو کسی تاکید کی ضرورت بھی نہیں، صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی مرد و عورت مومن ہو اور نیک عمل کرے، ہم ضرور بے ضرور اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا ہی کہنا کافی تھا، لیکن کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا ہے کہ تم بس ہماری فرما برداری کرو، پھر ہم ساری مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دن میں دھوپ نکالوں اور رات کو بادل سے بارش برساؤں، اور اپنے بندوں کو اس کی کڑک بھی نہ سناؤں کہ ان کو کڑک سے ذرا سا بھی خوف ہو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی آئندہ کسی چیز کا خوف ہوگا، اور نہ ہی پچھلی کسی چیز کے فوت ہونے کا یا ختم ہو جانے کا یا کھو جانے کا اندیشہ ہوگا، غم ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں وعدے فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے ہیں، اور جو سنت کا طریقہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اتباع سنت کریں۔ اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم آ جائیں۔ اسی کو ہمارے حضرت نے کیا خوبی سے فرمایا ہے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی، فدا ہو جائیں ہم سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات پر ہم فدا ہو جائیں، آپ کی منشا پر ہم فدا ہو جائیں۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، عالم کے خزینے قدموں میں ہوں گے، قدموں میں۔ کیا شعر ہے، اللہ کیسی بلاغت ہے اس میں، کہ قدموں میں ہوں گے، جیبوں میں، ہاتھوں میں، دل میں نہیں ہوں گے، قدموں میں ہوں گے، یعنی خزانے بکھرے پڑے ہوں گے، لیکن مومن ان کو وقت نہیں دے گا، اس کی نظر تو اللہ ہی کے خزانوں پر ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بکری ہدیہ پیش کی گئی، تو اس بکری کو ذبح کر کے گوشت صدقہ کر دیا گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ازواج مطہرات کا اور اہل بیت کا معمول تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہ رہنے دیتے، سب کا سب سوالیوں کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو بکری ذبح ہو کے آئی یا ذبح کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع آفتاب ہوا اپنے گھر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا گھر میں اس بکری کے گوشت کا کوئی ٹکڑا کچھ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سب کا سب صدقہ کر دیا سوا ایک ذرا کے، ایک دست شانے کا گوشت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاطر روکا گیا تھا کہ آپ کو دست کا گوشت پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا گوشت صدقہ کر دیا وہ سب باقی ہے، اور یہ ذرا جو ہے یہ فانی ہے، یہ جو ہے یہ فانی ہے، کچھ بھی نہ بچا، اس کا کچھ بھی نہ ملے گا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹ فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس چلا جاتا ہے وہ کھا پی کے فنا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اس کھانے کی چیز کوئی کھانا کھا رہے ہوں اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ اے خدا اس کھانے سے جو طاقت بنے گی اے اللہ سب کی سب آپ پر فدا کروں گا, آپ کی عبادت کروں گا, ٹھیک سے عبادت کروں گا, اچھے طریقے سے حقوق بجا لاؤں گا, تو اس کا یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. بہرحال مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے, مبارک طریقہ دیکھے اور اس طرح سے کامیابی کی منزل تک یہ پہنچ جائے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں پر چل کر ہی جو ہے اللہ کی محبت کا حصول, ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے, اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے, کیونکہ ہم اس محبوب پاک کی اداؤں کی نقل کریں گے جن کی ادائیں ایسی پیاری اور ایسی محبوب ہیں اللہ کو, کہ جو ان اداؤں کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جائے گا. تو مومن جو فدا نفس کرتے پائے نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, اور گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. یہ راستہ ایسا ہے کہ کتنے انسان کو مسائل اور جھاڑ جھنکار, کتنی مشکلات, کتنے مسائل, کتنے سوالات, کتنی شکایتیں مخلوق سے, اپنوں سے, غیروں سے, کس قدر جھگڑے ہیں. اگر ہم صرف ایک یہی کام کر لیں کہ نقش قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں اور آپ کے عین نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں, تو خدا کی قسم یہ سب جھگڑے اور یہ مصیبتیں اور یہ سوالات اور اشکالات یہ سب اور یہ شکایتیں سب کی سب ختم ہو جائیں. مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. یہ جو کچھ سونے جواہرات اور چاندی اور لال و یاقوت اور ترقیاں اور چمک دمک جو کچھ بھی ہیں یہ سب مسلمانوں کا بھی حصہ بن جائے گی, اس میں کچھ بھی شک نہیں. اور فرمایا کہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. آج ہر شخص پریشانی مصیبت اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہے, آفات میں گھرا ہوا ہے اور مسائل کا شکار ہے, مہنگائی کا رونا ہے, کہیں ناانصافی کا رونا ہے, کہیں بجلی گئی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر ہر لمحہ سنت کا طریقہ دیکھیں, سنت کو ہم اپنائیں, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفینہ ایک تو پوری امت کا سفینہ ہے کہ بھائی پوری امت مشکلات میں گری ہوئی ہے, مسائل میں گری ہوئی ہے, معاملات میں گری ہوئی ہے, پریشانیوں میں گری ہوئی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. تو ایک تو پوری امت کا سفینہ ڈگمگا رہا ہے اور ایک ہمارا ذاتی سفینہ بھی ہے, ہماری اتنی ذات ہے, اس میں بھی مسائل ہیں, آفات ہیں, ذاتی مسائل ہیں, ذاتی آفات ہیں, ذاتی غموم ہیں, ذاتی غموم ہیں. ہمارے ایک دوست کو شک ہوتا رہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, ہر وقت ان کو یہ غم رہتا ہے میں مرنے والا ہوں. ارے بھائی مرنے والے ہو تو کیا ہو گیا, سبھی نے مرنا ہے, اس میں غم کھانے کی کیا بات ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ بندوں کو ان کی تاریخ وفات نہیں بتائی. تاریخ پیدائش تو وہ بھی معلوم نہیں ہوتی لیکن چلو پیدا ہونے کے بعد معلوم ہو جاتی ہے, اسی طرح تاریخ وفات بھی مرنے کے بعد معلوم ہوگی. بس ان کو روزانہ چٹکی کاٹی جاتی ہے اور ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ زندہ ہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ کل میں مر جاؤں گا, پرسوں مر جاؤں گا, اب آپ کی کیا حالات ہیں. تو 10-20% کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے لیکن ابھی پکی بات نہیں ہے, کیونکہ بار بار اسی دریائے غم و دکھ کی لڑاتے رہتے ہیں اور اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں دنیا کا مظلوم ترین آدمی میں ہی ہوں اور مجھے موت آنے والی ہے. اب کیا کریں بھائی, موت تو ہماری بھی آنے والی ہے لیکن پیارے شہر سے قربان جائیے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ خاص رحمت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ وفات ہماری اگر لکھ دیتے ہماری کمر پہ مہر لگا دیتے کہ تمہاری یہ تاریخ وفات ہے, تمہاری یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے, تو پھر آدمی جیتے جی مر جاتا, اسی غم میں گھلا جاتا, عبادت کے قابل بھی نہیں رہتا. جیسا کہ ہو جاتا ہے کہ غیر ضروری غم غیر مفید غم کو پالنا، اختیاری غم کو پالنا، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے. اور اس غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے انسان عبادات کے لائق نہیں رہتا. آہستہ آہستہ عبادات چھوٹنے لگ جاتی ہیں، معمولات چھوٹنے لگ جاتے ہیں، تلاوت کرنے کو جی نہیں کرتا، اللہ اللہ کرنے کو جی نہیں کرتا. تو یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے مومن کو غمگین رکھنا. اس لیے ایسے آدمی کو چاہیے کہ بھائی جب کسی دیندار مسلم اور مخلص نے کہہ دیا کہ بھائی اس پریشانی پر توجہ مت دو، وصاب اس کو مت توجہ دو، ان کو ان کی مہمانی میزبانی مت کرو، ورنہ یہ اور ٹک جائیں گے. جیسے کہ آج کل مہمان کو زیادہ کھلاؤ پلاؤ گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کئی دن کا مہمان ہو جائے. تو یہ وساوس جو ہیں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے حکیم الامت رحمہ اللہ کا نسخہ بتلایا کہ ان وساوس کا علاج سوا عدم التفات کے، بلکہ حکیم الامت نے ایک جگہ قسم کھا کر فرمایا ہے کہ خدا کی قسم وساوس کا علاج محض عدم التفات ہے. ان کو توجہ نہ دیں، ان پہ بالکل بھی توجہ نہ دیں. ہزاروں لاکھوں وساوس آتے ہوں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے خود اپنا ایک موقع بتلایا کہ ایسے حالات ہو گئے کہ وساوس کی بھرمار ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ کو لکھا کہ میں کہاں جاؤں، آپ کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، کچھ تو فرما دیجئے کہاں جاؤں. تو انہوں نے ایک مصرے نے جواب فرمایا، سر وہاں جانے کے بعد آخر گئی کہ وہاں سر ڈالے رکھو جہاں سے تمہیں محبت کی، اللہ کی محبت کی شرح مل رہی ہے، بس وہیں سر ڈالے رکھو. پھر ایک عرصے کے بعد ہمارے حضرت سے وہ سارے کے سارے وساوس وہ جاتے رہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کا تھے بھی یا نہیں تھے. اور وساوس کا علاج یہی ہے کہ عدم التفات کرے. اور جو حالات ہوں، یہاں ہم کیسے اس مصرے کو لیں گے، سر ہمان جانے کے بعد آخر دے، کہ ہم اللہ کے دربار میں، اللہ یہ جو دنیا ہے اس میں تمام حالات پر راضی برضا رہیں گے، گردنیں تسلیم جھکائے رکھیں گے، بس یہی اس کا علاج ہے. کبھی حالات 21 ہو جاتے ہیں، کبھی 20، کبھی 19، پھر واپس کبھی 21 بھی ہو جاتے ہیں. حالات بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم حالات بدلتے رہتے ہیں، الگ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی شکست ہو گئی، کبھی فتح ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. اسے گھبرانا نہیں چاہیے. سب زمانے کے جو اونچ نیچ ہیں یہ امتحانات کے لیے ہے مومن کے لیے. اور شکر گزار بندہ اور صابر بندہ وہ ہے جو ہر حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے اور ارد گرد اپنی لاکھوں بلکہ بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، سوچ سوچ کر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں کس قدر مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرمایا ہے. ابھی صبح ایک دوست آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میری بھانجی، میرے بھانجے کی بیٹی ہے، 30-35 سال، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، 2 مہینے سے آغا خان اسپتال میں ہے، 2 مہینے سے، اور حالت یہ ہے کہ جگہ جگہ کے سیمپل لیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، یہاں تک کہ اب دماغ کا کینسر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دماغ میں ہو، وہاں ڈھونڈیں گے، اب اس کا سیمپل لیں گے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ کوئی یعنی بے چینی کا عجیب عالم بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کس قدر عافیت میں رکھا ہے، ذرا ہسپتال ہی جا کے دیکھ لو، ایک خاص ہسپتال ہے عبرت کی جگہ، ایک قبرستان ہے عبرت کی جگہ. جو آج جس آدمی سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ قبرستان جائے اور وہاں دیکھے کہ بڑے بڑے فرعونوں کا، بادشاہوں کا، اور جو ہے وہ عیش و عشرت والوں کا کیا حال ہوا، اور اللہ والوں کا بھی کیا حال ہوا وہ بھی دیکھے. اور جس کو ناشکری کا مرض ہو وہ ذرا ہسپتال چلے جائے بھائی، چلو، یا کسی پسماندہ بستی میں چلے جائے. ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ گھر کے اندر وہاں لوگ پانی جمع کرتے ہیں بہت مشکل، جیسے ابھی بارش ہو گئی اللہ کے حکم سے، تو پانی جمع رکھیں گے، اب وہ پانی کب تک ذخیرہ رہے گا، اس کو سہد سہد کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں نہری پانی نہیں ہے، بارش کے پانی ہی سے جو تالاب بن جاتے ہیں، جوہر بن جاتے ہیں، وہی پانی ان کے استعمال میں آتا ہے. یہاں تک کہ بتا رہے تھے کہ پانی ہم جہاں پہنچے تو وہاں پانی کالا تھا، سیاہ پانی، اور اس میں اوپر کیڑے تیر رہے تھے. تو وہاں والے لوگ اس پانی کو تالاب میں سے نکالتے ہیں ضرورت کے مطابق، اور اس کو رات بھر رکھتے ہیں، صبح تک اس کی کالک نیچے بیٹھ جاتی ہے، سیاہی کیچڑ نیچے بیٹھ جاتی ہے، پھر اوپر سے وہ پانی نکالتے ہیں، اوپر سے پہلے کیڑے صاف کرتے ہیں، اوپر کیڑے تیر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پانی استعمال کے قابل ہوتا ہے. ذرا ہم سوچے تو صحیح کہ ہم غم میں پڑے ہوئے ہیں، انتہائی ناشکری کی بات ہے، انتہائی مجھے غصہ آتا ہے اپنے اوپر بھی کہ کروڑوں نعمتیں، بے شمار نعمتیں برسیں ہیں، پھر ہم غمگین ہیں، فلاں پریشانی فلاں پریشانی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل سے صبر کرنا. اللہ کا راستہ یہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس طرح خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ مومن کی چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے. جس حال میں بھی مومن رہے، صبر اور شکر اور تسلیم و رضا کے ساتھ رہے، کیونکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، تسلیم و رضا کے ساتھ نہ رہنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پر توکل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. جس طرح میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، زکات واجب ہو جانے پر زکات واجب ہے، حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہے، اسی طرح تمام حالات پر تسلیم و رضا سے رہنا بھی فرض عین ہے، فرض عین. اور ناشکری اور جو ہے وہ شکایت کرنا، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی تو شان عجیب ہے کہ ہر طرح سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حالات جو بندے پر آتے ہیں اس میں چار قسم کی صورتیں ہیں، پانچویں کوئی صورت نہیں، نہ تین صورتیں ہیں نہ پانچ صورتیں ہیں، بلکہ چار صورتیں ہیں کہ جو بھی حال بندے پر آئے اگر وہ ناموافق ہے یا موافق ہے، ہر حال میں جو ہے بندے ہی کا فائدہ ہے. بھائی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو، کسی کی ٹانگ توڑ دی اللہ کا کوئی فائدہ ہو، کسی کو مار دیا قتل ہو گیا یا مر گیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہو، کسی کا مال چھن گیا اس کا کوئی اللہ کا کوئی فائدہ ہو. تو یہ سب محال باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں نظام بے ہنگم ہے کہ جس کا جی چاہے جو حادثہ کر دیا پریشان کر دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. تو یہ صورت ختم ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ کچھ بندے کا فائدہ، تو یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے. پھر فرمایا کہ تیسری صورت ہے کہ جس میں نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، تو نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، تو یہ بھی محال ہے کہ فضول اور لفظ کام سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یوں ہی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لوگ کہتے ہیں اس نے اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے نہیں ہوتا، سب کچھ کل انسی کتاب مبین، ہر حال آنے والا، ہر حال ہر لمحے کا جو حال ہے، جہاں پر جس قدر مثلا بارش ہے تو اتنی بڑی دنیا ہے 24,000 میل کا گولا، اللہ کے علم میں ہے اور سب کا سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا قطرہ کس مقدار میں، کتنے قطرے کس چپتے پر گریں گے، کہاں گرنے ہیں، سب کا سب حالات صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، قیامت تک کے حالات لکھے ہوئے ہیں، جب سے یہ کائنات بنی اس سے لے کر اور اس کائنات کے فنا ہونے تک کے تمام حالات کتاب مبین میں لکھے ہوئے ہیں. تو کوئی یوں ہی کوئی چیز نہیں ہو جاتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. البتہ اس میں ادب یہ ہے کہ بھائی کوئی مصیبت بلا آ جائے تو بلا شبہ حالات تو آتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اس مصیبت کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے. اب یہ ہے کہ یہ حالات جو آتے ہیں ناموافق آتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، لیکن پھر بھی انہی میں ہمارا فائدہ ہے، اس سے ہمارے گناہ لڑتے ہیں. مصیبت پر مومن کو اجر ملتا ہے اور جو ہے اس پر وہ دعا کرتا ہے، دعا پر اجر مرتب ہوتا ہے، دعاؤں سے مصیبت ٹلتی بھی ہے اور عافیت بھی ملتی ہے. اور جو حالات ناموافق آتے ہیں، حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مصیبت پر اجر الگ ملتا ہے، صبر پر اجر الگ ملتا ہے. اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے. تو غرض یہ کہ یہ تین صورتیں ہو گئیں کہ نہ تو اللہ کا نہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو نہ کچھ بندے کا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حالات کے بھیجنے سے اللہ کا فائدہ ہو. تو آخری اور چوتھی صورت صرف ایک یہی باقی ہے کہ تمام حالات میں صرف اور صرف بندے کا ہی فائدہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمہ اللہ کہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ بندے کو اللہ کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاتا ہے، بس ہمیں بھی ایسا ہی رہنا چاہیے. غرض یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے، کیونکہ مضمون سنت کا تھا، میرے بتانے کا یہ بات ذکر کرنے کا مقصود یہی تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. ہر شخص کہیں نہ کہیں دل میں شکایت رکھے بیٹھا ہے، بدگمانیاں رکھے بیٹھا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، کہیں غیبت میں مبتلا ہے، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ. اب ذکر میں دل نہیں لگتا تو کیا کریں؟ کہ جب آپ نے ایک آلہ ایسا رکھا ہوا ہے، جی اس سے لگایا ہوا ہے، تو ذکر میں دل کہاں سے لگے گا بھائی؟ ذکر میں دل لگانا چاہیے، اور دل لگایا ہے کہیں اور، یا دل لگایا ہوا ہے پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں، غموں کو سوچ سوچ کے اپنے اوپر پہاڑ بنا رکھا ہے، ہے کچھ بھی نہیں. ایک شخص کو یہ واہمہ ہو گیا کہ اس کے سر کے اوپر گھڑا رکھا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا. اب وہ جب چل رہا ہے، ہے کچھ بھی نہیں، جب چل رہا ہے اتنی نزاکت سے اور احتیاط سے چل رہا ہے جیسے وہ ہجڑے چلتے ہیں یوں یوں ایک دم کر کے. تو بہت علاج کرایا مگر اس کو احساس نہ ہوا کہ وہ جو بھی کچھ علاج کرتا کتنا یقین دلائے کہ بھائی تمہارے سر پہ کچھ بھی نہیں ہنستے، کہ نہیں میرے سر پہ پانی تو بھرا ہے اور ادھر گرے میں گردن ہلاؤں گا اور گر کے ٹوٹ جائے گا. یہ واہمہ اس کو پیدا ہو گیا. تو ایک حکیم تھے، واقعتاً حکیم تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس لے آؤ، ہم علاج کر دیں گے. جب ان کے پاس گئے انہوں نے پہلے سے اپنے خادم کو سمجھا رکھا تھا کہ بھائی جیسے ہی میں اشارہ کروں اسی وقت میں پانی سے بھرا ہوا گھڑا زور سے زمین پر دے مارنا. بس جب وہ لے گئے ان کے پاس اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور اس نے کہا کہ میرے سر پہ بھرا ہے پانی کا، انہوں نے کہا ہاں بالکل نظر آ رہا ہے. اب اس نے کہا ہاں اس نے ہمارا مرض سمجھا ہے، باقی سب بدھو تھے جو کہہ رہے تھے کہ گھر نہیں ہے، یہ ہے اس نے ہمارا. کیونکہ ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض ہمیشہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں آپ نہیں سمجھے، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھے نہیں اس کو. تو اسی طرح سے وہ بھی تھا، ذہنی مریض اور نفرتے والا بےچارا قابل رحم ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا مرض کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے سمجھ لیا مرض اس کا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل نظر آ رہا ہے تمہارے سر پہ گھڑا پانی سے بھرا ہوا، گردن مت ہلانا، خبردار ٹھہر جاؤ، یہیں کھڑے ہو جاؤ. ڈنڈا لیا ہاتھ میں اور ایک زوردار ڈنڈا جو ہے اس کے سر کے اوپر سے گھما دیا، ادھر ان کے خادم نے گھڑا زور سے زمین پہ پٹک دیا، بس ان کا علاج ہو گیا. ان کا ہاں اب گھڑا میرے سر سے اتر کے ٹوٹ گیا ہے، بس وہ چلے گئے. تو یہ جو غموں کو سوچنا، غمگین رہنا، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک تو اختیاری غم ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک حالات کا غم طبعی غم ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے، اللہ تعالیٰ سے جدائی کا غم ہے، یہ مبارک غم ہے، دین کا غم ہے، آخرت کا غم ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں غمگین رہتے، اپنی امت کی فکر میں ہمیشہ غمگین رہتے اور تفکر فرماتے رہتے تھے. تو یہ تو غم مبارک ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے حالات کا غم ہونا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، بعض لوگوں کو یہی شروع ہو جاتا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہو، فلاں بےچارا اسپتال میں پڑا ہے، مصیبتوں کو، دوسروں کی مصیبتوں کو سوچ سوچ کے خود مصیبت میں مبتلا ہے، حالانکہ خود عافیت سے ہیں، لیکن اس قدر سوچنا دوسروں کی دعا کرنا تو مسنون بھی ہے اور دعا کرنا مفید بھی ہے، لیکن دوسروں کی پریشانی سے خود اتنا پریشان ہو جانا یہ تو بیوقوفی کا مرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. غرض یہ کہ بھائی سنتوں کا خوب اہتمام کریں، اور نہ صرف جب بھی ہم سنت کی بات کرتے ہیں بس وہ ہمیں سنتیں وہی یاد رہتی ہیں کہ بھائی بیت الخلاء میں بایاں پیر ڈالنا ہے بلا شبہ، اور جب باہر نکلنا ہے تو دایاں پیر نکالنا ہے بلا شبہ، مسجد میں داخل ہونا ہے تو ایسے فلاں دعا پڑھنی ہے، کھانے کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. بے شک یہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، لیکن بھائی باطنی حالت بھی تو درست ہم کریں، یہ بھی تو سنت ہے. خوف خدا رکھنا بھی تو سنت ہے، خدا کی رحمت سے امید رکھنا بھی تو سنت ہے، توبہ استغفار کرنا بھی تو سنت ہے، اور تسلیم و رضا سے رہنا بھی تو سنت ہے، اور شکر بھی تو سنت ہے کتنی بڑی، صبر بھی تو کتنی بڑی سنت ہے. ان باتوں کا کیا ہوگا، اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے. کیونکہ ظاہر ہم اہل ظاہر میں سے ہیں، ظاہر میں ہمارے کپڑے پہ ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جائے گا اس کو دھونے کے لیے بے چین ہو جائیں گے کہ بھائی سب دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے، کیسے ہمارا حلیہ ہو گیا، لیکن اندر کتنے بھی دھبے پڑے ہوئے ہیں دل کے اندر گناہوں کے، اس کے دھونے کی ہمیں فکر نہیں. اہل باطن بنے، اہل اسرار بنے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ گناہوں پر خوب ہمت سے بچیں، گناہوں سے اور استغفار خوب کریں، اور سنت کے طریقوں کو اپنائیں، اور ان اخلاق حمیدہ کے حصول کی بھی ہم کوشش کریں کہ یہ بڑی بڑی سنتیں ہیں. ہر سنت، ہر راستہ اللہ کا سنت ہی سنت ہے. تو ان چیزوں کی ہم فکر کریں. کتنے لوگ جو ہے مسائل اور شکایتیں اور جھگڑے سناتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا اور فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. ہم کہتے ہیں بھائی سارا حل دین کے اندر ہے، سارا ہر مشکل کا حل دین کو اختیار کرنے میں. اب اگر کسی شخص نے تسلیم و رضا کو اختیار کر لیا، پھر سکون ہی ہو گیا، پھر تو رہ کیا گیا. مگر یہاں ہم پھنس جاتے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، تسلیم و رضا کا نام و نشان ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا. تو بار بار سمجھاتا ہوں کہ بھائی پیسٹی زیور پڑھو، اصلاح اخلاق پڑھو، شوہر سے نباہ کا طریقہ پڑھو، شوہر کے حقوق کا طریقہ پڑھو، شوہر کے حقوق پڑھو کہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں. اسی طرح مرد جو ہے وہ بیویوں کو آرام سے رکھنا سیکھے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے کتنی بار ان گنت بار فرمایا ہے کہ تو ہی کام کر لو بھائی، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو. بس میں وعدہ کرتا ہوں تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. اور جس نے اپنی بیویوں کو ستایا وہ دنیا میں بھی چین سے نہ رہے گا. تانے تشنی اور کھانے پینے میں تنگی کرنا، بلا وجہ تنگی کرنا، اور ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہی اتنا ہے، اس میں صبر شکر کر کے کھائے. لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے تانے دینا اور گرفت کرنا. ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھائی بیویوں کا ایک حق یہ بھی ہے، حکیم الامت کا یہ ملفوظ ہے کہ بیویوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو مہینے میں کچھ نان نفقہ دے دیا ہے، کچھ رقم ایسی دی جائے، نان نفقہ نہیں، کچھ رقم ایسی دی جائے جس کے بارے میں ان سے سوال بھی نہ کرو کہ کہاں گیا، کہاں خرچ کیا. کیا معلوم اس کے بھائی آئے اور اس کو غیرت آئے کہ میں ان کی مہمانی کروں، تو شوہر کے خرچ کے بجائے وہ اس پیسے سے خرچ کرے، ان کی مہمانی کرے، تو اس کا دل خوش ہوگا. مگر نہیں بھائی تم نے کیوں اتنا خرچ کر دیا، اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ بیویوں کو تانے دیتے ہیں، خنجر مارتے ہیں. یوں بہت پیار کریں گے لیکن پیچھے سے پھر خنجر کا وار بھی کریں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کمزور مخلوق کو ستانا، اللہ کی بندیوں کو ستانا. اور زیادہ تر اسی وجہ سے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کا خوب اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس بات کو آگے بھی پھیلایا کریں کہ ہر سنت، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ظاہری سنتیں بھی باطنی سنتیں بھی، صبر و توکل سے رہنا اور تسلیم و رضا سے رہنا، اور غیبت سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، شکایتوں کا مرض، شکایتوں سے بچنا، بے جا غصے سے بچنا، یہ سب یہ بھی بڑی بڑی سنتیں ہیں، بڑے بڑے کام ہیں کرنے والے. کام تو فرض کے ہیں لیکن ہر فرض کام سنت بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری انجام دیا اس کو. تو اس بات کو ہم پھیلائیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ بھائی جو اخلاق ہم نے پڑھے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں بعض لوگ شکایتوں پہ شکایتیں اور پریشان پہ پریشانیاں، غموں میں سب یہ حالات بتاتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا. لیکن کتنی بار کہا ان سے کہ بھائی بہشتی زیور کو پڑھو اور اصلاح اخلاق کرو اور اصلاح کے لیے لکھو. اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے اس کا، نہ بیان سنتے ہیں، بس شکایتیں. جب دین پہ عمل نہیں کریں گے تو کہاں سے راحت آئے گی، کہاں سے غالب زندگی حاصل ہوگی. سارے کا سارا سکون اور راحت اور خوشی کا راز دین ہی دین کے اندر ہے، سنتوں پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنتوں پر پورا پورا عمل کرنے والے بن جائیں. یہی ہماری ذاتی فلاح کا بھی راستہ ہے اور یہی پوری امت کی فلاح کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ دے کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حدیث شریف بھی وہی آ گئی ماشاء اللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ کی کرامت ہوتی ہے، بہت دفعہ دیکھا. وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر له فان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. رواہ مسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، پس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، پس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہے، دونوں بلند مرتبہ ہے، اس سے بندے کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کے کھاؤں اور آپ کا شکر کروں، اور ایک روز میں فاقہ کروں تو آپ اس پر صبر کروں، میں تو یہ اتنا زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ دونوں جو راستے ہیں، صبر اور شکر، یہ بڑی بلند مرتبہ مقام دلاتے ہیں بندوں کو. تو فرمایا کہ دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا، اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے. یہ غمگین رہنا بھی ایک گناہ، اللہ پر اعتراض کرنا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ غمگین رہنا بھی اللہ پر اعتراض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے میری بھی سب دوستوں کی. اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جب آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. پسندیدہ چیزوں میں اپنے دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، تو اسی لیے ماں باپ کو دیکھیں، شیخ کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، جو بھی نعمت دیکھیں اس پر الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سابقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ظاہر ہونے میں چوتھی آیت ہے، سورہ فتح میں فرمایا اللہ تعالی نے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ کے لوگ ایسے ایسے صفات سے موصوف ہیں، اور ان سب کی صفت توریت اور انجیل میں اس طرح سے موجود ہے. اور پانچویں آیت سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی، یعنی قرآن پاک، اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کفار کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ آپ کی خبر بعثت کو ان پر ظاہر کیا کرتے تھے، سو جب ان کے پاس جانی پہچانی چیز پہنچی، یعنی قرآن، وہ شاہد قرآن، قرآن اور شاہد قرآن، تو وہ اس کے منکر ہو گئے. یہ استفتاح اور معرفت ان لوگوں کو کتب صادقہ سے حاصل ہوئی تھی، پس آپ کا مذکور فی الکتب صادقہ ہونا معلوم ہوا. اسی معرفت کو اسی سورہ بقرہ کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا جانتا ہے، مگر پھر بھی تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جس بچی کے لیے دعا کے لیے آئے تھے ہمارے دوست جو کینسر میں مبتلا ہے، اللہ اس کو بھی ہر تکلیف سے فوری نجات عطا فرما دے، اس کو صحت و تندرستی سے نواز دے، صرف شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. جلد از جلد اے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دے. اور اے اللہ آپ کو سب قدرت ہے, مشکل سے مشکل چیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, پیچیدہ سے پیچیدہ چیز آپ کے ہاں کوئی پیچیدہ نہیں. اے اللہ آپ کے کن کی دیر ہے, اے اللہ اپنے حکم کن کے ذریعے سے اے اللہ اس بچی کو صحت عطا فرما, اور جتنے بھی بیمار تکلیف میں ہیں اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان کے شکر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں اور اپنے صابر بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ کسی امتحان اور ابتلاء سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں معاف فرما دے, ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, آپ کے امتحان اور ابتلاء کے قابل بھی نہیں, لیکن اے اللہ کوئی ابتلاء امتحان ہمارے فائدے کے لیے ہو تو اے اللہ ہمیں پھر اس میں ثابت قدم بھی رکھیے گا. لیکن اے اللہ آپ کی دی ہوئی عافیت میں ہمیں زیادہ اے اللہ ذہن ہے, عافیت ہے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کے امتحان و ابتلاء سے, اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں ضرورت سے زائد نعمتوں سے مال مال فرما, کیونکہ ایمان ہمارے ٹمٹماتے چراغ ہیں. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کھو بیٹھے, حالات کا تحمل نہ کر سکیں. اے اللہ ہمیں ایسی پریشانی سے مصیبت سے بلا سے ایسی مہلک بیماریوں سے رزق کی تنگی سے اے اللہ ہر بلا سے حفاظت فرما, ہر بلا سے عافیت نصیب فرما دے. اگرچہ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں لیکن اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے کریم آپ معاف فرما دیجئے, آپ معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ اپنا پسندیدہ عمل پوری امت پر جاری فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, جو سچی توبہ ہے اللہ گناہوں پر نتامت اور معافیت سے دوری اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم, اے اللہ ان تینوں شرائط کے ساتھ اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ اے اللہ ہماری توبہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے, اور مہربانی سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اور اے اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے, رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, مسائل کو حل فرما. اے اللہ عافیت دارین اور فلاح دارین ہم سب کو عطا فرما, روزیوں میں خوشحالی نصیب فرما, خوب آسان حلال بابرکت روزی ہم سب کو نصیب فرما, خوب کشادہ روزی وسعت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ تنگی سے میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے, خصوصاً فلسطین اور اہل غزہ. اے اللہ کتنا عرصہ ہو گیا اے اللہ بیچارے مسلمان ہتے پٹ رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں, بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں, کہیں پتے کھا رہے ہیں, کہیں بھوک سے بلک رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ آپ کے حبیب کی امت ہے یہ, اے اللہ آپ کے محبوب ترین ہستی کی امت ہے. اے اللہ معافی دے دیجئے, اللہ معافی نازل فرما دیجئے, توبہ نازل فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں ان مصائب سے چھٹکارا نصیب فرما دے. اور اللہ تمام دشمنوں کو, اسلام دشمنوں کو بھی مسلمان دشمنوں کو بھی نیست و نابود کر دیں, ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیں, ان کے نشے کو چکنا چور کر دیں. اے اللہ ان کے نشے کو زیر و زبر کر دیں, اے اللہ ان کو آپس میں لڑوا دیں, اے اللہ ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار کر دیں, اے اللہ دردناک عذاب نازل کر دیں, اے اللہ ان کو زبردست رسوائی رسوا کر دیں, سارے عالم میں رسوا کر دیں, ان کے کرتوتوں پر ان کو رسوا کر دیں. اے اللہ ذلیل و خوار کر دیں. اور اے اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, مقاصد حسنہ میں بامراد فرما. اللہ نے اس پیارے شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب, حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی ہر شر سے حفاظت فرما, دشمنوں سے, حاسدین سے, سازشیوں سے حفاظت فرما, مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ہماری جامع حکیم الامت کی حفاظت فرما. اور اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما. اللہ ہمارے پیارے شیخ کو ہم سے انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہے وہاں تک خوش فرما دے. اللہ اپنے پیارے مشائخ کی ہمیں صحیح کما حق و محبت نصیب فرما, ان کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ ان کی اتباع نصیب فرما, محبت نصیب فرما. اے اللہ دلوں میں اپنے مشائخ کی کود کود کر محبت بھر دیں. اے اللہ دل میں محبت کو کود کود کر بھر دیں. اے اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اعتراف قصور کی توفیق نصیب فرما, اپنے گناہوں پر رونا نصیب فرما. اے اللہ اپنے گناہوں پر خطاؤں پر رونا نصیب فرما. اللہم ارزقنا عینین حبالتین تسقیان القلب بظروف الدموع من دمعین تسقیان القلب بظروف الدمع قبل ان تكون الدمع دمع والابراس جمرہ. اے اللہ اللہم اغفر خطایانا بماء الثلج والبرد ننقی قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا الله ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما. اللہ سنتوں کی محبت اور عشق نصیب فرما. سنتوں پر جان دینا نصیب فرما. اے اللہ سنتوں کی قیمت نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں پر جان دینا نصیب فرما. ہر ظاہر اور پورے ظاہر اور پورے باطن کو ہمارا اے اللہ اپنی قدرت سے سنت کے مطابق بنا دے. سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ میرے شیخ اول اور شیخ ثانی دونوں حضرات شیخین کو انتہائی اعلیٰ رتبہ نصیب فرما. اپنی رضا کی انتہائی نصیب فرما. اپنی محبوبیت کی انتہائی نصیب فرما. اے اللہ اپنی مقبولیت کی انتہائی نصیب فرما. اپنے قلب کی انتہائی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ میرے مشائخ کی اولادوں کو بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ صاحب قرآن نسبت بنا. دونوں جہان میں عزت و شرف نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہان میں عزت و شرف نصیب فرما. ہر پریشانی غم اور مسئلے سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.